تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والے محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے. تمام حمد و ستائش اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچے. ایسی ہم جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا, یعنی رمضان کا مہینہ, سیام کا مہینہ, اسلام کا مہینہ, پاکیزگی کا مہینہ, تصفیہ و تطہیر کا مہینہ, عبادت و قیام کا مہینہ, وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے, ہدایت اور حق و باطل کے لیے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے. چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا. ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دی اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھی اس میں حرام کر دی اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا. خدا بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے. اور پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا. اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اے اللہ, محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں, اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں, اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضا کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما, تاکہ ہم نہ بےہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں, نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں, نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں, نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں, نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں, اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں, صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کر دیں, اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لیں. پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دیں, اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں. سامن لیجیے, آپ سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام قیامی فیہ قیام القائمی ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یوم الہ الہ نبي واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
خدایا میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ داروں کے مقبول روزے کی طرح کا قرار دیں، اور میرے اقامہ نماز کو حقیقی نماز گزاروں کے اقامہ نماز کی مانند بنا دے، اور مجھ کو تیری یادوں سے غافل افراد کے خوابوں سے محفوظ رکھ کر مجھے بیدار اور آگاہ کر دے، اور اس دن میرے تمام جرم و گناہ معاف کر دے. اے عالمین کے معبود، میری تمام برائیوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی تمام گناہ گاروں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ ذو الجلال والاکرام واتوب.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور ایمان نور رمضان سماعت فرما رہے تھے۔ نور رمضان انشاءاللہ آپ روزانہ ہماری نشریات میں سن سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 183۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی ہاں سامعین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اور اس کے ساعات و لحظات تمام ساعات و لحظات سے افضل ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں سے مکمل طور پر استفادہ کرے۔ یقینی طور پر خداوند متعال اس ماہ میں ہمیں اپنے غفران سے بھی نوازے گا، یعنی ہماری مغفرت فرمائے گا، اپنی برکت بھی ہمیں عطا فرمائے گا اور رحمت بھی ہمارے شامل حال ہو پائیں گی۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات سے، اور پہلے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیاں۔ جنوبی شام میں غاصب صہیونی حکومت کی فوجی سرگرمیاں جاری، درا اور قنیطرا میں صہیونی فوجیوں کی آمد و رفت۔ ٹرمپ اور زیلنسکی ملاقات میں امریکہ کی بے انتہا توہین ہوئی ہے، امریکی اخبارات۔ جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر صہیونی حکومت کا اصرار۔ سمین، ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض سرخیاں۔ اگر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو غاصب صہیونی حکومت کے تمام علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا، یمن کی انصار اللہ کے رہنما کا بیان۔ امریکہ اور یوکرائن کے صدر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں بحث و تکرار۔ امریکی سامراجی ذہنیت کی عکاس ہے عالمی رائے عامہ کے تاثرات۔ اور شام میں اسرائیل کے بڑھتے سازشی منصوبے، شامی عوام نے اٹھائے ہتھیار۔ سامعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست دہشت گردی کے حامی عناصر پر ہاتھ ڈالتی ہے تو جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے آرمی چیف۔ اکوڑا خٹک دھماکہ، کے پی کے حکومت کا وفاق سے ٹی او آر جلد منظور کرنے کا مطالبہ۔ رمضان میں فلسطینیوں پر نیا ظلم، اسرائیل نے غزہ کو فوڈ سپلائی مکمل بند کر دی۔ سمین، اخبار ڈان کی بات سرخیاں۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع پر اصرار، غزہ جانے والی امداد روک دی۔ وفاق، افغانستان سے بات چیت کے ٹی او آر جلد منظور کرے، خیبر پختونخوا حکومت کا مطالبہ۔ اور بولیویا، مسافر بسوں میں تصادم، بچوں سمیت 37 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ سامعین، اخبار جنگ کے ایک کالم کا عنوان ہے یوکرائن کا مستقبل۔ کالم نگار لقمان عزت لکھتے ہیں کہ یوکرائن دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار کے حوالے سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ عالمی برآمدات میں 42% معدنی تیل، پاکستان میں درآمد ہونے والی 48% گندم اور انڈیا خوردنی تیل کا 76% یوکرائن سے حاصل کرتا ہے۔ یورپی یونین کے ممالک بھی خوراک کے معاملے میں یوکرائن کے مرہون منت ہیں۔ یورپ کو یہیں سے گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی خواہش ہے کہ یہاں یورپی فوج کی تعیناتی یقینی ہو۔ ماسکو کی طرف سے امریکہ اور روس کے درمیان یوکرائن امن معاہدے پر یہ رد عمل سامنے آیا کہ یوکرائن میں یورپی فوج کی تعیناتی کسی صورتحال قابل قبول نہیں۔ کیا روس اور امریکہ امن معاہدے کو حتمی شکل دے چکے ہیں یا اس کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ مگر اس سے قبل یوکرائن جنگ کے پس منظر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بدستور موجود ہے۔ یوکرائن ایک ایسی ریاست ہے جو روس سے علیحدہ ہوئی۔ جب یہ ریاست علیحدہ ہوئی تو ایک معاہدہ یوکرائن اور روس کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ وہ نیٹو کا رکن نہیں بنے گا۔ یہی نہیں، اس وقت 17% روسی النسل یہاں آباد ہیں، جبکہ 40% آبادی ہمیشہ روس کے ساتھ الحاق کی خواہاں رہی ہے۔ لیکن وہاں موجود 17% روسی النسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے اکثریت ہے۔ الیکشن 2014 میں وکٹرینو گوویچ عوامی طاقت سے جیت گئے۔ جیت کے بعد ان کا موقف تھا، گو ہماری آزاد حیثیت ہے مگر روس ہی ایک ایسا ملک ہے بطور ہمسایہ جس کے ساتھ کھڑا ہونے میں ہی ہمارا مفاد ہے۔ وکٹرینو گوویچ صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا۔ یورپی یونین، جسے یہاں سے خوراک اور گیس کی ترسیل ہو رہی تھی، کے لیے کسی طرح یہ طرز عمل قابل قبول نہ تھا، جبکہ امریکہ کا اتحادی ہونے کی بنا پر یہ امریکہ کے لیے بھی نہایت تکلیف دہ ہی نہیں بلکہ ناقابل برداشت تھا، جس کے بعد امریکہ نے وہاں کے گروہوں کے وفاداریاں خرید کر بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کرا دیے اور غیر آئینی طور پر وکٹرینو گوویچ کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ محض ایک رات میں یوکرائن کے موجودہ صدر زلنسکی، جو ایک کامیڈین تھا، کو صدر بنا دیا۔ سامعین، اخبار مزید لکھتا ہے کہ علاوازی امریکہ نے رومانیا میں فوجیں تعینات کر کے کہا کہ وہ قابل ذکر اور مستقل نہیں۔ اسی طرح امریکہ نے نیٹو سے ماوراؤ یہ اعلان بھی کرا دیا کہ پولینڈ اور چیک ریپبلک میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے حل کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور وائٹ ہاؤس میں یوکرائن کے صدر اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والی بحث و تکرار نے اس حوالے سے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ زیلنسکی کا ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار۔ امریکی اور یوکرینی صدور کے درمیان وائٹ ہاؤس میں جھڑپ سے تعلقات میں کشیدگی کا خطرہ۔ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں تھا، اگر ممکن بھی ہو تو میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ زیلنسکی۔ منی پور کی تمام سڑکیں کھول دی جائیں، منشیات کے نیٹ ورک کو تباہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی گورنر کے ساتھ جائزہ میٹنگ۔ شہلا رشید کے خلاف مقدمہ بند کرنے کی اجازت۔ ملک سے غداری معاملے میں پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے فیصلے سے جے این یو کی سابق طالبہ کو راحت۔ جہان خسرو پروگرام میں مودی کی شرکت۔ کہا، صوفی روایت نے ہندوستان میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ دہلی یکم اپریل سے نہیں ملے گا 15 سال سے پرانی گاڑیوں کو پیٹرول۔ محکم کے سبب یو پی روڈ ویز مالا مال۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ حماس نے مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت پر عالمی خاموشی پر تنقید کی۔ فلسطین، رمضان المبارک میں مسجد الاقصی ضرور جائیں، حماس کی فلسطینیوں سے اپیل۔ امریکہ، اسرائیل کو $3 ارب کے ہتھیار اور وار ہیڈز فروخت کرنے کا اعلان۔ گورکھپور کی مسجد ابو ہریرہ کے بالائی حصے کو ہٹانے کا کام شروع۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا دھرنا۔ اور سامعین، اخبار انقلاب کے ہی ادارے کا عنوان ہے، ماہ رمضان ماہ غور و فکر۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ بلا شبہ ماہ رمضان المبارک عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ تلقین کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تقوی درکار ہے، اور اگر تقوی کی صورت یا کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ کہاں کمی رہ گئی، وہ کون سی کمی ہے اور جس کی تلافی کس طرح ممکن ہے۔ چاند رات سے نماز تراوی کا اہتمام، پھر روزوں کا سلسلہ اور سحری و افطار، تلاوت کلام پاک کا نظم، تسبیحات اور دیگر عبادات کا رجحان، اس ماہ کے سراپا رحمت ہونے کے چند مظاہر ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو 11 مہینے فرائض و واجبات تک کی فکر نہیں کرتے، رمضان میں سوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں۔ اور حت المقدور تلاوت کلام پاک کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ان معاملات کو توفیق خداوندی سمجھنا چاہیے کہ بغیر توفیق کچھ نہیں ہوتا، مگر توفیق کی راہ ہموار تب ہوتی ہے جب ارادے کی راہ اپنائی جاتی ہے۔ توفیق کا انحصار ارادے پر ہے، ارادے کا انحصار توفیق پر نہیں۔ اس لیے ارادہ اور اسے روبا عمل لانے کی کوشش بنیادی محرک ہے۔ اس ماہ کے لیے بندگان خدا کو یہ ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ اسے ماہ عبادت و ریاضت ہی سے تعبیر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماہ غور و فکر میں بھی تبدیل کرنا ہے، کہ جب تک بندگان خدا غور و فکر نہیں کریں گے، نہ تو اپنی حقیقت کو جان پائیں گے، نہ ہی عنایات خداوندی کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے، اور اپنے اندر شکر کا حقیقی جذبہ پیدا کر سکیں گے۔ عبادت و ریاضت میکانیکی عمل بن کر رہ جائے تو اس میں روح پیدا نہیں ہوتی۔ روح پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے پیدا کیے جانے کی حقیقت، پیدا کرنے والے کی شہنشاہیت اور عبد و معبود کی ایک دوسرے سے نسبت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 اسفند، 1 رمضان المبارک اور 2 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ اسفند سن 1291 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ محمد رضا محقق تہران میں پیدا ہوئے۔ مقدس شہر قم میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مشہد تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ مرزا ہاشم قزوینی اور آیت اللہ حسین طباطبائی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر تہران میں آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جیسے عظیم اساتذہ سے عرفان اور اخلاق کے علوم حاصل کیے۔ سن 1323 ہجری شمسی میں آیت اللہ بروجردی قم تشریف لائے تو وہ بھی ان کے درس سے استفادہ کرنے کے لیے قم چلے گئے، اور 9 سال تک آیت اللہ بروجردی کے فقہ اور اصول فقہ کے دروس میں شرکت کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ 12 اسفند سن 1373 ہجری شمسی کو انہوں نے وفات پائی۔ یکم رمضان المبارک سن 428 ہجری قمری کو شیخ الرئیس کے نام سے معروف اہم ایرانی منجم، فلسفی، ریاضیدان اور طبیب بو علی سینا کا 58 برس کی عمر میں ایران کے مغربی شہر ہمدان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ خود بو علی سینا کے بقول انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی اس دور کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ بو علی سینا ان افراد میں سے تھے جو صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے انسانی کمال کی حد تک پہنچے ہوئے اور تحقیق میں نہایت سنجیدہ تھے۔ وہ مشرق و مغرب میں ممتاز فلسفی اور طبیب کی حیثیت سے معروف تھے۔ ابن سینا کے معاصر دانشوروں کے نظریات پر ان کے افکار کا گہرا اثر ہوا، جس کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ ابن سینا کی متعدد اور بیش بہا کتب میں شفا، قانون اور دانش نامہ علائی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یکم رمضان المبارک سن 732 ہجری قمری کو تیونس کے معروف سیاستدان، مورخ اور ماہر سماجیات ابن خلدون پیدا ہوئے۔ ابن خلدون کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ انہوں نے مختلف علوم کی تحصیل میں گزارا۔ زندگی کے دوسرے حصے میں میدان سیاست میں بھرپور حصہ لیا اور اس دور میں وہ ملک کے بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے، تاہم اپنے کچھ بدخواہوں کی سازش کے نتیجے میں قید ہوئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور تصنیف و تدریس میں لگ گئے۔ یہ زمانہ ابن خلدون کی زندگی کے تیسرے حصے کا آغاز تھا۔ تاریخ کے موضوع پر 7 جلدوں پر مشتمل العبر یا تاریخ ابن خلدون ان کی یادگار کتاب ہے۔ اس کتاب کا تفصیلی مقدمہ، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے معروف ہے، علمی تاریخ نویسی اور عمرانیات کے سلسلے میں اہم محاقص شمار ہوتا ہے، اور اسی بنا پر ان کو جدید عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون کا 808 ہجری قمری میں انتقال ہوا۔ مارچ 1895 کو مصر کے حکمران اسماعیل پاشا نے وفات پائی۔ وہ 31 دسمبر 1830 کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ان کے چچا سعید پاشا نے انہیں روم، فرانس اور ترکی بطور سفیر بھیجا۔ 1861 میں انہوں نے ایک بغاوت کو ناکام بنایا اور 2 سال بعد والی مصر کی حیثیت سے اپنے چچا کے جانشین بنے۔ 1873 میں سلطان عبدالعزیز عثمانی کے ایک فرمان کی روح سے وہ خود مختار بادشاہ بن گئے۔ اسماعیل پاشا نے مصر کی ترقی کے لیے رفاع عامہ اور انتظامی امور پر بے تحاشا دولت خرچ کی، جس کے سبب مصر غیر ملکی سرمایہ داروں کا 10 کروڑ پاؤنڈ کا مقروض ہو گیا۔ اس طرح انگریزوں اور فرانسیسیوں کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ 1878 میں ان غیر ملکیوں نے ایک کمیشن قائم کیا، جس نے اسماعیل پاشا کو محض آئینی حکمران بننے پر مجبور کر دیا اور ان کی وزارت میں انگریز اور فرانسیسی وزراء شامل کر دیے گئے۔ 1879 میں اسماعیل پاشا نے ان وزراء کو معطل کر دیا، جس پر سلطان عبدالعزیز نے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا اٹلی میں کچھ روز گزارنے کے بعد قسطنطنیہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مارچ 1956 کو مراکش کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہ ملک شمالی افریقہ میں بحر روم اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہے۔ الجزائر اور مغربی سہارا اس کے پڑوسی ملک ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں مراکش کے قبائل نے اس ملک کے سلطان اور سامراجی طاقتوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں شمالی اور جنوبی مراکش پر بالترتیب اسپین اور فرانس کا قبضہ تھا۔ 1920 کے عشرے کے اوائل میں عبدالکریم ریفی کی قیادت میں ریف کے علاقے کے باشندوں نے ہسپانوی اور فرانسیسی افواج کے خلاف جنگ شروع کی، مگر 1926 میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود سامراجیوں کے خلاف مراکش کے مسلمانوں کی جدوجہد جاری رہی اور بالآخر 1943 میں انہوں نے مراکش کی مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا، جس کے بعد اس تحریک میں شدت آ گئی اور 2 مارچ 1956 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اور 2 مارچ 1972 کو اردو کے نامور شاعر ناصر کاظمی نے وفات پائی۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم شملہ اور امبالہ میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا آغاز تقریباً 1940 سے ہوا۔ ان کی شاعری کی ابتدا سنیٹ اور نظم سے ہوئی، پھر غزل گوئی کی طرف مائل ہوئے جس میں ان کی رہنمائی حفیظ ہوشیار پوری نے کی۔ 1954 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ شائع ہوا، جس کے شائع ہوتے ہی وہ اردو غزل کے صفحے اول کے شعرا میں شامل ہو گئے۔ ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ پہلی بارش، نشاط، خواب اور سر کی چھایا ان کے دیگر مجموعہ کلام ہیں، جبکہ نثری مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کا یوکرینی زبان میں پیغام، جو حکومتیں امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کر رہی ہیں انہیں یوکرین کی موجودہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ سیونی قیدی صرف مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے ہی رہا کیے جائیں گے، سیونی حکومت کی دھمکی کے جواب میں حماس کا دو ٹوک اعلان۔ پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری، بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے دو رہنما، جبکہ شمالی وزیرستان میں خودکش حملے میں دو فوجی جاں بحق۔ اور اب پیش خدمت ہے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یوکرینی زبان میں ایک نیا پیغام جاری کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے پیغام میں ان ممالک کو خبردار کیا ہے جو امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یوکرین کے معاملے میں پہلا سبق یہ ہے کہ مغربی طاقتوں کی حمایت ایک سراب ہے، خاص طور پر ایسے ممالک اور حکومتوں کے لیے جو امریکہ کی طرف سے قائم اور اس کی تابع دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ملک کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے، جو حکومتیں امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کر رہی ہیں انہیں یوکرین کی موجودہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ یہ پیغام ان حکومتوں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو اپنی بقا کے لیے مغربی طاقتوں پر انحصار کر رہی ہیں۔ یمنی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے کہا کہ سعودی حکام وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی کے ساتھ ہونے والے توہین آمیز سلوک سے عبرت حاصل کریں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی عوامی تحریک انصار اللہ کے ایک رہنما نے سعودی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسی کی بے توقیری سے سبق حاصل کریں۔ یمنی عوامی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد فرح نے سوشل میڈیا پر سعودی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے مشرقی یورپ میں اپنے سب سے قریبی اتحادی اور یہودی پس منظر رکھنے والے فرد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح اس کے ساتھ اتحاد سے پیچھے ہٹ گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ آپ کی دولت اور اثاثے جو آپ نے امریکی بینکوں میں جمع کر رکھے ہیں محفوظ رہیں گے؟ محمد فرح نے مزید کہا کہ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ امریکہ یوکرین جیسا سلوک آپ کے ساتھ نہیں کرے گا؟ یمنی عوامی تحریک انصار اللہ کے سینئر رہنما نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب امریکی حکام ان لوگوں کے ساتھ بھی تحقیر آمیز رویہ اپناتے ہیں جنہیں وہ اپنا قریبی دوست سمجھتے ہیں تو سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ان عربوں اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایک ماہ قبل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلیفونی گفتگو ہوئی تھی جس میں بن سلمان نے آئندہ 4 سالوں میں امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ بن سلمان نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور یہ رقم اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں بھی انہوں نے پہلا غیر ملکی سفر سعودی عرب کا کیا تھا جس کے دوران دونوں ممالک نے تقریباً $400 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر علی رضا سبائی فرد نے کہا ہے کہ ایران بدلتے خطرات کے پیش نظر اپنی دفاعی تکنیک اور حکمت عملی میں تبدیلی لائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی فضائی دفاعی فوج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل علی سبائی فرد نے کہا ہے کہ ملک بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اپنی عسکری تکنیک اور حکمت عملی میں تبدیلی لائے گا۔ انہوں نے فضائی دفاعی فورس کے اعلی کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران کی فضائی حدود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ موجودہ خطرات کے پیش نظر تکنیکی اور عسکری تبدیلیاں ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ جنرل سبائی فرد نے مزید کہا کہ ایران کی یہ نئی حکمت عملی دشمنوں کو الجھن میں ڈال دے گی۔ فضائی دفاعی فورس اس منصوبے کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری دفاعی طاقت اس وقت دشمنوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چپ رہی ہے۔ گزشتہ ماہ ایران کے جنوب میں منعقد ہونے والی ذوالفقار 1403 مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران ایرانی فوج کے 15 خرداد ایئر ڈیفینس سسٹم اور حملہ آور آرش ڈرون نے کامیابی سے فرضی دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق اس آپریشن نے ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت اور طویل فاصلے تک انتہائی باریک بینی کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت کو ثابت کیا جو خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی دفاعی طاقت کا ثبوت ہے۔ ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ورزی کرنے والے ایک بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں ایک صہیونی بحری جہاز کو قبضے میں لیا جس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایم ایس سی ایریز نامی ایک بحری کنٹینر کو ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے آبنائے ہرمز کے قریب ہیلی بورن آپریشن کے ذریعے قبضے میں لیا۔ یاد رہے پرتگالی پرچم والے اس بحری جہاز کو زورجاک کمپنی چلاتی ہے جو ایال اوفر نامی صہیونی ٹائکن کی ملکیت ہے۔ دوسری جانب ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنصیری نے کہا کہ بحریہ کسی غیر ملکی طاقت پر انحصار کیے بغیر جدید سائنسی ترقی کی راہ میں قدم اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ماضی میں ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر ملکی تعاون حاصل کرنا پڑتا تھا، لیکن آج ہم اپنی تمام دفاعی ضروریات ملکی سطح پر فراہم کرتے ہیں۔ ایڈمرل تنصیری نے مزید کہا کہ بحریہ آج طاقت کے اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں وہ کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن اور زبردست جواب دے سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خلیج فارس میں تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ سمیت دیگر جزائر ہمیشہ سے ایران کا حصہ رہے ہیں اور جب تک ایران موجود ہے ایرانی ہی رہیں گے۔ تحریک حماس نے صہیونی وزیراعظم کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی یرغمالی صرف مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے ہی رہا کیے جائیں گے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے غزہ پٹی میں عارضی جنگ بندی کے لیے مشرق وسطی کے امور میں امریکی ایلچی کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ غزہ پٹی میں مزاحمت کی قید میں موجود صہیونی قیدیوں کو جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں مذاکرات کے ذریعے ہی رہا کیا جائے گا۔ عاظم قاسم نے مزید کہا کہ جو بھی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے اسے اسرائیل کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں شامل ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت بڑھا کر اپنے یرغمالیوں کو بغیر کسی شرط کے آزاد کروانا چاہتی ہے۔ واضح ہے سیونی حکومت نے غزہ میں رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی پر مشروط طور پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ سیونی ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایل جی اسٹیو ویٹکوف کی طرف سے پیش کردہ عارضی جنگ بندی کی تجاویز کو عمومی طور پر قبول کر لیا۔ سیونی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق معاہدے کے پہلے دن نصف یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ اگر مستقل جنگ بندی پر اتفاق ہو جائے تو باقی اسرائیلی قیدی بھی رہا کر دیے جائیں گے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ اگر حماس قیدی بنائے گئے اسرائیلیوں میں سے نصف کو آزاد کرے تو اسرائیل رمضان المبارک اور یہودی عید فسح کے دوران جنگ بندی میں توسیع کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی پر مشروط آمادگی کے ساتھ سیونی حکومت نے دھمکی دی کہ اگر مذاکرات بے نتیجہ رہے تو 42 روزہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ہفتہ یکم مارچ کو 42 روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو چکی ہے اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات تاحال شروع نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے خاتمے کے بعد اور اس کے جاری رہنے کے بارے میں مذاکرات میں بحران کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں انسانی امداد کا داخلہ روک دیا ہے اور اس کی طرف جانے والی گزرگاہوں کو بھی بند کر دیا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمتی فورسز نے سیونی فوجیوں اور انتہا پسند سیونی آبادکاروں کے خلاف متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کے انفارمیشن آفس نے اعلان کیا ہے کہ مزاحمتی فورس نے کارروائی کرتے ہوئے سلفیت میں بروخن بستین کے قریب سیونی آبادکاروں کو نشانہ بنایا، جبکہ مغربی کنارے میں 10 مختلف مقامات پر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور فلسطینیوں نے سیونی آبادکاروں کے حملوں کا جواب دیا۔ اسرائیلی فوجی آئے دن مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں کے گھروں اور کھیتوں پر دھاوا بولتے ہیں اور اس خطے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان کشیدگی اور میدانی جھڑپوں کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں پر چھاپوں اور صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد جارے صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں ایک گاڑی پر ہونے والی فائرنگ میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے 2 رہنما جان بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ مقتولین میں غلام سرور اور مولوی امان اللہ شامل ہیں۔ جے یو آئی رہنماؤں کو سوراب سے واپسی پر تراسانی میں گاڑی پر گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں خود کش بمبار نے بارودی مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں 2 شہریوں سمیت کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے، جبکہ حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کا سراغ لگانے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ دریا اسنا لکی مروت کے علاقے عباسا خٹک میں فائرنگ کے تبادلے میں 1 عسکریت پسند ہلاک، جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو جنتر منتر پر بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ نے ترمیمی بل کو املاک کو تباہ کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، مختلف مسلم تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے، جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بل اقلیتوں کی مذہبی اور سماجی خصوصیات کو کمزور کرنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ جنوبی امریکی ملک بولیویا میں دو مسافر بسوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں دو بچوں سمیت کم از کم 37 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں اب تک 37 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ حادثہ ملک میں رواں سال اب تک کا سب سے سنگین حادثہ ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حادثے کی وجہ کیا تھی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بس مخالف لائن میں پھسل گئی تھی۔ بولیویا کی گھومتی ہوئی پہاڑی سڑکیں انتہائی مہلک اور خطرناک ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1,20,00,000 آبادی والے ملک میں ہر سال سڑک حادثات میں اوسطاً 1400 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں سینکڑوں افراد نے کونسل ٹیکس میں 9.9% اضافے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق بریڈفورڈ یونائٹڈ ایگنسٹ اسٹریٹجی کے اراکین اور کچھ آزاد کونسلرز نے بینرز اٹھا کر مظاہرے کیے جن پر لکھا تھا کہ کونسل ٹیکس میں اضافہ نامنظور ہے۔ لیبر کے زیر قیادت کونسل نے 2025-26 میں 14.99% اضافے کی درخواست دی تھی، لیکن حکومت نے صرف 9.9% اضافے کی اجازت دی۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ جمعرات کو متوقع ہے۔ آزاد کونسلر اسماعیل الدین نے کہا کہ شہر کے بہت سے لوگ اس اضافے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ احتجاج میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ یہ ملک میں اب تک کا سب سے زیادہ ٹیکس اضافہ ہے، جو مہنگائی کی شرح سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس اضافے کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اگرچہ نیکیوں کے عادی ہونے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا بہترین وقت جوانی ہے، لیکن خواب غفلت سے کسی وقت بھی بیدار ہو جائے غنیمت ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے مفرور بندوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے جس وقت بھی انسان گناہ کی قباحت کو سمجھ لے اور اسے یہ ادراک ہو جائے کہ گناہ کرنے سے خالق و معبود کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ گناہ بذات خود برائی رکھتا ہے اور جو بھی اس سے آلودہ ہوگا اسی کی ذات کو نقصان پہنچائے گا، تو اس وقت گناہ کو ترک کر دے۔ لہذا اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کے چھوڑنے میں کوئی تامل نہ کرو، اگرچہ وہ تمہاری پہچان بن چکی ہو۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ جب تک کسی کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہو جاتا، اس کی قدر نہیں کرتا۔ انسان اس دنیا میں اپنی اہمیت اور حیثیت سے آگاہ ہو جائے تو دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس کے سامنے حقیر ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بھی فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کو اپنے نفس کی کرامت کا احساس ہوگا، اس کی نظر میں دنیا حقیر و ذلیل ہو جائے گی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے میرا، دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمعین، ابھی آپ سماج